जो है वो हकायक छुपाए गए हुए हैं या हकायक बरक्स हैं या उसके खिलाफ हैं, तो फिर उसको वो करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आता है। अब यहाँ इमरान खान की पार्टी ने या उनकी जो उन्होंने जो एक इलेक्शन पटिशन दाखिल करवाई है, उन्होंने यही प्री दी है कि उन्होंने प्रोफेसर साहब ने अपने सेक्शन 12 के तहत 42A के तहत उन्होंने अपने असासे जाहिर नहीं किए जिसमें लिखा हुआ है। अब आप ये देखें जो फॉर्म 21 जो है जिसके तहत वो जमा किए जाते हैं असासे, उसमें बड़ी अहम बात ये लिखी हुई है कि आपके गैर ममालिक में अगर आपका कुछ मोबल और मोबल अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको जाहिर करें, अगर वो प्रॉपर्टी है तो आपने प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट कैसे किए, बैंक का नाम लेते हैं, बैंक ड्राफ्ट का बताइए, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किए हैं तो वो भी जाहिर करें। अब यहाँ ये उससे फायदा उठाया है अपोजिशन है कि वो मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो हकायक जो है उसमें दर्ज नहीं।
लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर जाएं, सिद्दीकुल फारूक साहब बेहतर बता सकते हैं, अगर उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं और उनकी पार्टी जो एडवोकेट करती है, प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते ही नहीं है कि उनके पास वो प्रॉपर्टी है, वो तो उनके बच्चों की है। क्या बच्चों की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना भी किसी रुकन पार्लियामेंट के लिए जरूरी है इलेक्शन कमीशन के सामने?
मेरा पॉइंट देना आपने
जी जी ये आप ही से, क्योंकि आपको फिर महसूस हो जाएंगे तो फिर जो सवाल आपकी गुफ्तगू से उठेंगे।
अच्छा, मेरा इसका पॉइंट ये है कि उसमें जिस वक्त उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो दो बेटे थे हसन नवाज और हुसैन नवाज, वो अभी उनकी उम्र 12-13 साल की थी, वो नाबालिग थी, वो जेर कफालत थे। अब वो जेर कफालत है तो फिर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी हो जाए, कोई भी पार्लियामेंट्री रुकन हम प्राइम मिनिस्टर करा के लेते हैं, कोई भी रुकन हम उसके लिए लाजमी हो जाता है कि अपने जेर कफालत बच्चों की जो है वो उसका जिम्मेदार। यहाँ वो 1989 में 1986 में जो जदादे खरीदी की उस वक्त वो बच्चे जो थे वो नवाज शरीफ साहब के जेर कफालत थे। इसी फ्री में आड़ देकर इमरान खान की पार्टी ने जो है वो इलेक्शन पिटिशन दाखिल कराए हैं कि हाँ वो बच्चे जेर
यानी 90s के अंदर जो गोशवारे जमा कराए गए उनको भी चैलेंज किया जा रहा है, और उस बुनियाद के ऊपर भी आप समझते हैं कि कोई चैलेंज हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए?
अब ये देखो ना कितना बड़ा अहम इशू है कि पाकिस्तान के सबक चौधरी साहब ने भी चंद्र होता है अनाउंसमेंट किया था, उनके पास बड़े एविडेंस है, बड़े शवाहद मौजूद हैं और वो भी इस केस लेकर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जा रहे हैं। इसी तरह एतराज एसएम पीपल पार्टी भी जा रही है, तो बहुत ही जिस तरह है तमाम इलेक्शन कमीशन जब दाखिल हो जाएंगी तो जहर उनका वजन भी होगा, शहद भी जमा होंगे। लेकिन एक बड़ी अहम बात मैं अर्ज कर दूँ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। वहां एक हमारा सेक्शन है 82A, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 94 उसमें ये लिखा हुआ है कि आप उसको इलेक्शन कमीशन जो है ये तमाम केसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को रेफर कर देगा कि वो इस केस की समाप्त करें। अब ये फैसला करना है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने, इलेक्शन कमीशन ने महज तमाम रेफर जो इकट्ठे हो जाएंगे तो वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इस्लामाबाद को भिजवा देना है कि आप इसकी इंक्वायरी करें और जाबती कार्रवाई करें।
आखिरी चंद सेकंड, आपके ख्याल में क्या इस रेफरेंस में इनडायरेक्ट पनामा लीक्स की इंक्वायरी पाकिस्तान के रियासत के इदारों के हाथों होती हुई आपको नजर आ रही है?
इसमें जो हमारा शायद हम देख रहे हैं मामला देख रहे हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो नाहलियत की तरफ जा रहे हैं, नाहलियत की दहलीज पर खड़े हैं कि वो पाकिस्तान के आमीन नहीं रहे क्योंकि उन्होंने हकायक को छुपाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 1 दशक के लगभग इसी बुनियाद पर लोगों को डिस्क्वालीफाई कर चुकी है कौमी असम्बली के मेंबर और सूबाई असम्बली को कि उन्होंने हकायक छुपाए, उन्हीं को पनीर लेते हुए इलेक्शन कमीशन कहा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप भी अपने मसाले देख लीजिए, 12 रुकन 12 लगभग 12-13 जो है कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिए इस बुनियाद पर कि उन्होंने हकायक छुपाए।
बहुत शुक्रिया आपका कुमार दिलशाद साहब, आप टेलीविजन स्टूडियो में एक मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब आपका बेहद शुक्रिया, मैं आपको पूरी गुफ्तगू सुनाना चाह रहा था कि जो एक ऐसा वर्जन है जो हुकूमत मुखालिफ है ताकि आप उस पर ऊपर अपनी तफसील से राय दे सकें, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कुमार दिलशाद साहब टेक्निकल बेसिस पर भी ये कह रही हैं, उनका एनालिसिस भी ये है कि बादी नज़र में या उन शवाहद या उन हकायक की बुनियाद पर जिनमें 12 या 13 MNAs को घर जाना पड़ा है अपने असासे डिक्लेयर ना करने की वजह से, और ये तलवार वज़ीर आज़म साहब की अहलियत के ऊपर भी लटक रही है और उनके ख्याल में वो नाअहल होने जा रही हैं, आप क्या कहेंगे?
जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन जो हैं वो 2 साल बाद होने हैं
जी,
और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं बिलखसूस अपोजिशन की उन्हें बड़ी फिक्र है। दूसरी बात, इस वक्त दौड़ लगी हुई है कि कौन असली अपोजिशन है, और जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है تو وہ تو ایک عرصہ ہو گیا ہے الزامات کی سیاست ہی کر رہے ہیں, اور جتنے یو ٹرنز انہوں نے لیے ہیں اور معافیاں مانگی ہیں. ابھی یہ 35 پنکچروں والی بات آپ کو تو بہت اچھی طرح پتا ہے نا, 35 پنکچر 35 پنکچر ان کا. ہر جو ایم این اے ایم پی اے ہے ٹاک شوز میں جاتے تھے ایز پینلسٹ تو 35 پنکچروں کی بڑی دلیلیں دیتے تھے. آخر
بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا بھی ہے, مزید بھی ہو سکتا ہے, لیکن سوال پاناما لیکس اور وزیر اعظم کی اہلیت کا ہے.
میں آ رہا ہوں
جی,
میں اسی طرح اس طرف آ رہا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن با اختیار ہے یا نہیں ہے, کس نے الٹیمیٹلی مقدمہ کہاں جانا ہے کہاں چلنا ہے, یہ قمر دلشاد صاحب نے بتا دیا ہے.
صحیح.
وزیر اعظم نواز شریف صاحب اگر کوئی ایسی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جی انہوں نے اپنے ایسٹ چھپائے ہیں, غلط سٹیٹمنٹ دی ہے, تو پھر قانون اپنی راہ لے گا.
صحیح.
لیکن نواز شریف صاحب نے آج تک غیر قانونی کام نہیں کیا, ان پر الزام انہوں نے لگایا, انہوں نے قرضے معاف کرائے, انہوں نے کہا ایک پیسہ ثابت کریں, سب بھاگ گئے تھے, قرضہ ہم نے معافی نہیں کرایا. 25 سال پہلے اتفاق فاؤنڈریز کا معاملہ طے ہو گیا, 25 سال ہو گئے ہیں, نواز شریف خاندان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج بھی کہیں سریے کا کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں جو اتفاق فاؤنڈری سے آ رہا ہے اور نواز شریف پیسے کما رہا ہے, یہ اپوزیشن والے. اچھا ایک اور بات میں آپ کے اس چینل کے ذریعے یہ کروں.
جی جی.
اصل میں پاکستان میں اگر اکنامک ویژن کسی کا ہے, ڈیولپمنٹ کا ویژن کسی کا ہے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, غریب لوگوں کی جو ہے معیار زندگی بہتر کرنے کے حوالے سے, تو یہ نواز شریف شہباز شریف کے علاوہ کسی پارٹی میں نہیں.
دیکھیں فاروق صاحب, آپ اس بات سے اتفاق کریں گے, اس چیز کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر رہا کہ ان کا ویژن اکنامک ویژن.
میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں جو اس سے بات کہنا وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اقتصادی پروگرام سے سب بالخصوص عمران خان خائف ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ترقی ہو رہی ہے, سارے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, سی پیک وغیرہ وغیرہ, یہ پاکستان کی ترقی ہوگی. وہ سمجھتے ہیں میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا اگر یہ کام.
اچھا سلیکر فاروق صاحب, ایک بڑا سمپل سا کوئسچن جس کو فل ٹاس کہتے ہیں, میں آپ کو فل ٹاس دیتا ہوں. اگر اس بات کو اسی طرح درست مان لیا جائے کہ ترقی ہو رہی ہے, آئندہ 5 سال نہیں بلکہ 10 سال کے لیے بھی آپ کی حکومت ہوگی, تو کیا اس پس منظر میں جو الزامات لگیں کرپشن کے یا اثاثے چھپانے کے یا اثاثے غیر قانونی طور پہ یا غیر قانونی انداز میں منی ٹرانسفر کرنے کے, تو وہ بے جان ہو جاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ ان کی تحقیقات کی ضرورت نہیں رہتی ہے اگر حکومت یا حکمران ترقی کر رہے ہوں تو؟
میں نے بالکل نہیں کہا
جی.
میں نے یہ کہا ہے, ابھی کہا ہے کہ اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو قانون اپنی راہ لے گا. میں نے تو یہ گزارش کر دی.
صحیح.
اس ایک جملے میں سب کچھ آ جاتا ہے. یہ بڑا مکمل جملہ میں نے عرض کیا ہے.
ٹھیک.
تو یہ گئے ہیں الیکشن کمیشن, وہ بھی گئے ہیں, پیپلز پارٹی بھی جا رہی ہے, جس جس کو جانا ہے پراپر فورم پر ضرور جائے.
آپ کا ڈیفنس کیا ہوگا؟
ہم وہ سب
آپ کا ڈیفنس کیا ہوگا مسلم لیگ نواز کا؟
ہمارا ڈیفنس وزیر اعظم نواز شریف یہ الزامات لگائیں گے, وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے وکیل وہاں اپنا ڈیفنس پیش کریں گے.
صحیح.
کہ یہ غلط کہتے ہیں, ثبوت دیں گے. ہم کسی عدالتی فورم سے الیکشن کمیشن سمیت نہیں پیچھے ہٹ رہے. الیکشن کمیشن کا ایک انتظامی جو پہلو ہے, ایک اس کا عدالتی پہلو ہے.
ٹھیک ہے.
اب یہ عدالتی پہلو کی طرف جا رہے ہیں, اسے یہ انووک کر رہے ہیں اس کے عدالتی اختیارات کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کس کو ریفر کرتے ہیں؟ بسم اللہ, ہم آئین اور قانون سے تو
بالکل ایک پولیٹیکل ورکر کے, ایک پولیٹیکل ورکر, پولیٹیکل لیڈر اور پولیٹیشین کے, آپ چیلنج دیکھتے ہیں پارٹی لائن سے ہٹ کے بتائیے گا پرائم منسٹر کے لیے کوئی مشکل دیکھتے ہیں اس پیٹیشن کے اندر؟
دیکھیں میں ہمیشہ الحمدللہ جب ایسے ایشوز آتے ہیں تو پارٹی لائن سے زیادہ پاکستانی ہوتا ہوں اور ایک انسان ہوتا ہوں. میں نواز شریف کے ساتھ 1985 سے چل رہا ہوں.
صحیح.
اور میں نے ان کے ساتھ ون آن ون تین تین ساڑھے تین تین گھنٹے کی ون آن ون میں نے گفتگویں کی اور ہم بیٹھے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ایسے آدمی ہی نہیں ہیں جو غلط کام کریں.
ٹھیک. جی آپ
پھر بھی اگر انسانیت کے تقاضے, انسانیت کے تقاضے سے اگر کہیں غلطی کوئی ہے اور وہ ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی انتہائی اقدام قانون کی روشنی میں ہوتا ہے, تو میں کہوں گا پھر قانون تو قانون ہے.
ٹھیک. فاروق صاحب, ایک سوال کا جواب دیجیے گا. آج برطانیہ کے اندر ریفرنڈم ہوا ہے, براہ راست وزیر اعظم سے استعفے کی کوئی بات بھی نہیں تھی, لیکن وہ مستعفی ہو گئے کیونکہ جس طرف کو وہ پلیڈ کر رہے تھے، ایڈوکیٹ کر رہے تھے، لوگوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اس لیے وہ مستعفی ہو گئے ہیں اور اب اکتوبر میں اپنا آفس بھی چھوڑ جائیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب بھی لندن کے اندر موجود ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیولپمنٹ سے ان کے لیے یا پاکستان کی جمہوریت کے لیے یا پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے کوئی اس میں میسج ہے آج کی اس ڈیولپمنٹ سے؟
دیکھیں جی، برطانیہ کا اپنا معاملہ ہے، وزیراعظم صاحب کا موقف جو ہے وہ عوام نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا، اور برطانیہ میں 450 سال سے جمہوریت چل رہی ہے، اس لیے ان کی جو روایات ہیں اس کے مطابق وہ استعفیٰ دیں۔ ہم اپنے اصول سے کے مطابق رہیں، جو پاکستان کے اور برطانیہ کے مفادات جہاں ان میں اتفاق ہے وہ جو بھی
جی
اسی طرح چلے گی، اور ہمیں اس معاملے میں کوئی کسی قسم کا نہ خطرہ ہے نہ خدشہ ہے، ایک حکومت جائے دوسری آئے، ریاستوں کے مفادات جو ہیں وہ کوئنسائڈ کرتے ہیں، جہاں ملتے ہیں وہاں آگے بڑھنا چاہیے، اور جہاں اختلاف ہو اس اختلاف کو مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ دور کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو ماننا اور منوانا چاہیے، اور جہاں اختلاف ایسا ہو جہاں ہماری ریاست کا مفاد جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں ماننا چاہیے، اور جہاں برطانیہ کا مفاد متاثر ہوتا ہے وہ نہیں ماننا۔
نہیں، یہ سوال تو خیر ٹوٹلی پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم سے متعلق تھا، اور میں آپ نے جو دلیل دی یقیناً بہت زیادہ اسی پہ انحصار ہوتا ہے، بات کی جاتی ہے کہ امریکہ کی جمہوریت کو 350 سال ہو گئے ہیں، برطانیہ کی جمہوریت کو اور اس سے بھی زیادہ وقت ہو چکا ہے، لہٰذا پاکستان کا موازنہ کیا؟ بالکل درست بات ہے، ان حالات میں موازنہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں جنرلی ایک سوال کرتا ہوں کہ لوگوں نے جب یہ سائنس میں ترقی کی تو اس کے پیچھے صدیوں کی عشروں کی تحقیقات تھیں، تبھی جا کے وہ پلینز بنے، تبھی جا کے گاڑیاں بنی۔ پاکستان اور تیسری دنیا کے یا ترقی پذیر دنیا کے لوگ ان سہولتوں سے عین اسی وقت مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں جب ریسرچ کرنے والے، تحقیقات کرنے والے اور عشروں اس میں گزارنے والے ان سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب سسٹم بنا بنایا یا چیزیں بنی بنائی ہم وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، ویسٹ سے یا ترقی یافتہ ملکوں سے، تو جمہوری رویہ کیوں نہیں امپورٹ کیے جا سکتے؟
دیکھیے، قوموں کے رویے اور مزاج بننے میں بڑا وقت لگتا ہے، چیز شیلف سے اٹھا لینا اور استعمال کر لینا بالکل الگ چیز ہے، اس لیے کہ جس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا اپنا ذہن نہیں ہے، اس کی کوئی سائیکالوجی نہیں ہے۔ قوموں کی سائیکالوجی ہے، قوموں کی روایات ہیں، قوموں کے مزاج ہیں، سوشیالوجی جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں انہیں معلوم ہے، آپ بھی سوشیالوجی،
لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں سوشیو پولیٹیکل کلچر اوپر سے نیچے آتا ہے، آج اگر ایلیٹ اس کو تبدیل کرنا چاہے تو شاید دن بھی نہ لگے اور یہ میسج اور یہ تربیت، وہ سارے رویوں کی تربیت بھی ہو جائے گی دنوں، ہفتوں، مہینوں کے اندر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔
یہ جو بات آپ نے کیا، معذرت سے میں اس سے 100% اختلاف کرتا ہوں، قوموں کے معاملات اور مزاج میں فرق ہے۔ برطانیہ کے اندر جو ہم سے جو ہے وہ آپ سمجھے ہزاروں میل دور ہے، اور اس قوم کی کچھ روایات ہیں، اس کا اپنا مزاج ہے، ایک عرصے سے چل رہا ہے، وہ مزاج آپ یہ کہیں کہ وہ فیصلے جو ہیں فوراً اسی طرح یہاں آپ پہنچ جائیں اور ہم ان فیصلوں کو منوان مان لیں، یہ نہیں ہوتا۔ بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں سے فرانس کے مزاج میں فرق ہے، جرمنی کے مزاج میں فرق ہے، امریکہ کے مزاج میں فرق ہے، تو حالانکہ وہ ویسٹ ہے اور ترقی یافتہ قومیں ہیں، ان کے مزاج میں بھی فرق ہے۔
بہت شکریہ جناب صدیق الفاروق صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور قمر محمد دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا اس سیگمنٹ میں، ان کا بھی بہت شکریہ۔ چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان افغانستان، کیا بائی لٹرل یعنی دو طرفہ میکانزم ہو سکتا ہے بارڈر مینجمنٹ کا، جس پہ بات کی دونوں طرف کے عہدیداروں نے، ایک بریک کے بعد۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان افغانستان بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے۔ پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی، ان کی ملاقات ہوئی ہے شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پہ، یہ سائڈ لائن ملاقات تھی، اور دونوں ملکوں کے درمیان اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ ایک مشترکہ میکانزم تشکیل دینا چاہیے ہے، جس سے بارڈر مینجمنٹ یا بارڈر پہ پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں سرحدوں پہ، ان کا حل تلاش کرنے میں آسانی ہو اور بہتر ایک سسٹم تشکیل دیا کیا جائے. اس طریقہ کار کے تحت ایک ٹیکنیکل ورکنگ گروپ تشکیل دینے پہ اتفاق کیا ہے, اور دونوں ممالک کے تحفظات کو یہ ٹیکنیکل گروپ جو ہے وہ دیکھے گا. دونوں رہنماؤں کے درمیان اس طریقہ کار پہ اتفاق ہوا ہے. دونوں پڑوسی ملک آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ سطحی سفارتی رابطوں میں رہی ہیں, خاص طور پہ جب سے تورخم بارڈر کے اوپر یہ ٹینشن, یہ کشیدگی رہی ہے, یہاں تک کہ ہلاکت خیز یہ کشیدگی رہی ہے. اور اب اس بات پہ یہ ایک مجوزہ طریقہ کار جو ہے اس کی تشکیل کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی مسائل وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کو بہتر انداز میں, احسن طریقے سے اور سفارتی انداز میں ان کو حل کیا جائے. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ, ہمارے ساتھ موجود ہیں. افغانستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار اسد اللہ داؤد زئی سے زین نے ہمیں جوائن کیا ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, تورخم کا بارڈر کا ایشو حل کر لیا گیا, ریزالو کر لیا گیا یہ معاملہ, لیکن اب جس ایک وسیع تر معنوں میں جس مینجمنٹ کی یا مشترکہ میکانزم کی بات ہوتی ہے, وہ اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں, جس سے اس طرح کے معاملات کو پیدا ہوتے ہی ایڈریس کیا جا سکے؟
میرے خیال میں پہلے تو یہ ایک بہت اچھا اور خوش آئین پڑھ ہے کہ اس کو ٹیکنیکل سطح پہ, پروفیشنل لیول پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے.
صحیح.
اور میرے خیال ہے دونوں طرف سے ایک کمبائن جو ہے وہ گروپ بنے گا جس میں دونوں طرف سے ٹیکنیکل لوگ شامل ہوں گے, جو پچھلا جو جتنا بھی ڈیٹا ہے اس تنازع کے بارے میں اس کو دیکھیں گے, اور پھر وہ ریکمنڈیشن کریں گے. جو بائی لیٹرل میکنیزم بنے گا جس میں ستاج ویر صاحب جو ان کے افغانستان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں اور دونوں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, وہ بھی اس کو پولیٹیکل لیول پہ اس کو دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت آسانی پیدا ہوتی کہ اندر جو بارڈر کے اختلافات ہیں, بلکہ بارڈر سے اوپر بھی جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں, جو ٹیررزم کے بارے میں ہیں, جو بائی لیٹرل ریلیشنز کے بارے میں ہیں, جو افغانستان میں پیس اور ریکنسیلیشن کا مسئلہ آیا جس میں پاکستان سے اکثر یہ گلہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تعاون نہیں اس میں کر رہا. پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم تو تعاون کر رہے ہیں لیکن آپ کے اپنی طرف یہ مسائل ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جب گروپ اس کو مل کے بیٹھے گا اور دیکھیں گے, اس میں ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی. افغانستان کو جو شکوے ہیں وہ بھی دور ہو سکتے ہیں, اور پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بھی ایک بہتر فورم مل جائے گا. اس فورم کے ان ایشو کو ایڈریس کیا جائے, بجائے اس کے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک بائی لیٹرل اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, یا اپنے اپنے کیپٹل میں بیٹھ کے ایک بیان دے دیتے ہیں, یا کسی ایجنسی کو انٹرویو دے دیتے ہیں کہ پاکستان کا یہ. اب ایک فورم مل گیا آپ کو, ایک جگہ مل گئی ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ ان چیزوں کو آپس میں ریز کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے, ایک فارملائز سکسیس جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے, تاکہ ان چیزوں کو آپ بجائے باہر ایئر کرنے کے, پریس میں دینے کے, وائس آف امیرکا کو دینے کے, بی بی سی کو دینے کے, ادھر ادھر بیانات دینے کے, آپ اس فورم پہ ان سب ایشو کو پیش کریں, آپ اس کو ریزالو کریں. میرا اس کی جو سپر ویژن ہے جس میں دونوں فارن منسٹر یا پاکستان کے ایڈوائزر آن فارن افیئرز اور افغان فارن منسٹر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اے ویری ہائی پاورڈ بائی لیٹرل میکنیزم. میں یہ ضرور کہوں گا اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ یہ جو ہے ریکمنڈیشن ڈائریکٹلی اپنے گورنمنٹ سے یہ منوا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ بہت اچھا ہے.
جی اسد اللہ داؤزی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کا انالیسس چاہوں گا. آپ کے خیال میں یہ کتنی بہتر ایک پیش رفت ہوئی ہے جس میں دونوں ملک اب ایک ٹیکنیکل ورکنگ گروپ تشکیل دے رہی ہیں, اور وہی ان ایشوز کو سپروائز بھی کرے گا, دیکھے گا, ان کو ایڈریس کرے گا؟ جی اسد اللہ داؤد زئی صاحب کا نمبر بتایا گیا ہے کہ اس وقت ہمارے رابطے میں نہیں آ رہا ہے, ہم ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی مسلسل کوششیں رکھیں گے. ظفر اقبال صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں ظاہر باقی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور امریکہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے آفیشلز نے پاکستانی آفیشیل سے اس بارے میں بات بھی کی ہے کہ بارڈر ایشوز جو ہیں وہ بڑے امیکیبلی حل ہونے چاہیے ہیں. باقی اس وقت اس ریجن کے اندر جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ یہ تورخم پیسے جو یا باقی بارڈرز کے اوپر جو ایشوز ہیں ان کو صحیح انداز میں درست طور پہ اور بڑا ٹائملی حل کیا جائے؟
میرے خیال میں اس میں جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے جو پالیسیز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں. اب میں تو بلکہ اس چیز پہ حیران نہیں ہوں گا کہ ہو سکتا ہے باقی اسٹیک ہولڈرز کو بھی یہ ایک اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ہو سکتا ہے کنسلٹ کیا گیا ہو. میرا تو خیال ہے جب وہاں ایس سی او کی پلان پہ میٹنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ پیپل ریپبلک آف چائنا اور رشیا کے جو نمائندے ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی دونوں جو حکومتیں ہیں وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ساتھ ان کا بڑا کلوز انٹریکشن ہے, اور اس کلوز انٹریکشن میں اس سے حیران نہیں ہوں گا کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کو چائنا کو ان مسئلے میں پہلے سے کنسلٹ کیا گیا ہوگا, اور اس میں کوئی نہ کوئی کسی قسم کی رائے جو ہے اس طرف سے بھی شامل ہوگی. اگر نہیں بھی ایسا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کوارڈ لیٹرل گروپ ہے یہ اس کی پالیسیز کے بالکل مطابق یہ جو ہے بائیلیٹرل کمیشن بنا ہے, کیونکہ وہ کوآرڈینیٹر گروپ جو چاہتا ہے کہ افغانستان میں پیس اور ریکنسیلیشن ہو, پاکستان اور افغانستان کے جو سیاسی ٹیررزم کے اور جو بارڈر ایشوز ہیں ان کو بھی مینیج کیا جائے, حل کیا جائے. یہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر اور افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر جس قسم کا جو بھی کانفلکٹ چل رہا ہے, خیال ہے کوآرڈینیٹر گروپ کا کوئی بھی ممبر نہیں چاہتا کہ یہ اس حالت میں چلتا رہے, تو سب چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے حل جو ہے وہ نکل آئے. تو میرا تو خیال ہے کہ کوآرڈینیٹر گروپ کی طرف سے نان شور اور کہ اس کو ویلکم کیا جائے گا, یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے جو پاکستان نے اٹھایا ہے.
جی اچھا ڈاکٹر صاحب, داؤد صاحب ہمارے ساتھ چونکہ نہیں ہیں, میں تھوڑا انٹرنل سیکیورٹی کی طرف بھی آنا چاہوں گا اسی سیگمنٹ میں, اور آج موضوعات ایسے تھے کہ میں اس کو شامل نہیں کر سکا. ایک ہفتے کے بعد میرا پروگرام ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جو دو دن پہلے کراچی کے اندر ایک اسیسینیشن ہوئی امجد صابری صاحب کی, صوفی سنگر تھے, قوال تھے, یقین کریں مطلب پاکستان کے لوگ جتنے اس پہ رنجیدہ ہیں, اوورسیز پاکستانی کمیونٹی میوزک سے محبت کرنے والے لوگ بھلے وہ بھارت میں ہیں, ان کا تعلق پاکستان سے بھی ہو یا نہ ہو, وہ ہر جگہ آپ یہ کہہ لیں کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. لیکن اس اسیسینیشن, اس قاتل کو, جی ہاں, اس اسیسینیشن کو بھی انٹرنل سیکیورٹی کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی, گرچہ طالبان کے ایک گروپ کی طرف سے مبینہ طور پہ ایک دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. لیکن میں انٹرنل سیکیورٹی کے تھریٹس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو آپریشنز ہوئے اس کے بعد سیکیورٹی کافی بہتر ہو رہی ہے. یقیناً ایک واقعے کے پس منظر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ لیپس ہو رہے ہیں یا اس میں کوئی بڑی ناکامی ہو رہی ہے, لیکن ایک جو دہشت پیدا کرنا مقصد ہو سکتا ہے دہشت گردوں کا, وہ اس میں ضرور کامیاب ہوئے ہیں, خاص طور پہ امجد صابری کے قتل کے بعد. میں ایک بار پھر
جی میں یہ کہوں گا کہ جو صاحب کا قتل ہے اس کے بہت اسٹرانگ پیرلل ہے حکیم سعید کے قتل کے ساتھ جو آج سے 15 سال پہلے ہوا تھا. اگر آپ, ہیلو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو
آپ کو سن سکتا ہوں.
ہیلو
جی جی میں آپ کو سن سکتا ہوں.
ہاں جی, آپ سے 15 سال پہلے جائیں تو بالکل جب حکیم سعید صاحب دوستوں کے بھی بالکل ایسے سینٹیمنٹ تھے, کیونکہ حکیم سعید بھی ایک غیر سیاسی آدمی تھے اور بہت انتہائی پاپولر آدمی تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا نیشنل ٹریجڈی ہے پاکستان کے لیے, یہ ایک بین الاقوامی لیول پہ بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو پیش آیا ہے. اور صابری صاحب جو ہے ہر طبقہ فکر کے لیے ایک بہت پاپولر آدمی تھے.
صحیح.
تو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ہمیں کئی ہفتوں سے یا مہینوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ بہت امپروو ہو گیا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ امپروو نہیں ہوا, یقیناً اس میں بہتری آئی ہے, امپروومنٹ آئی ہے, لیکن اس قسم کا واقعہ ہونا جو ہے نا وہ سارے سسٹم کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو ایک دفعہ جوڑ کر دیتا ہے, ہلا کے رکھ دیتا ہے. اگر اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں تو آپ سے یہ کلیم کر سکتے ہیں جی ہمارا پہلے سے بہت بہتر ہو گیا اور ٹیررزم ختم ہو رہا ہے اور کراچی میں لا اینڈ آرڈر ہو رہا ہے. تو یہ آئی تھنک اٹس اے ویری سیریس انڈیکیشن کہ سلامتی کا جو مسئلہ ہے اس کو ہر طرح ایک ریویو کرنا چاہیے. تو یہ کوئی ایک آدمی کا نام نہیں ہے کہ بھائی کوئی ایک آدمی مر گیا ہے.
Exactly.
ایک بندہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اتنا پاپولر ہے, پوری دنیا اس کو فالو کرتی ہے, اس کا جو قتل ہو جانا ہے بہر یہ ایک تاریخی بات ہے.
ٹھیک, ایک تو خیر ہم اس کو بالکل اس پس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی مجموعی سیکیورٹی ہے, دوسرا جو کراچی کے اندر سیکیورٹی کے تھریٹس رہے ہیں اور رینجرز کے آپریشن کے پس منظر میں اگر آپ اس انسیڈنٹ کو دیکھیں گے تو آپ کیا انالائز کریں گے؟ کیا بنیادی طور پہ اس کے اوپر رینجر کے اوپر اب پریشر آ سکتا ہے یا رینجرز کو سپیس مل سکتی ہے کہ وہ مزید اپنا کام جو ہے وہ بڑھائیں؟
دونوں طرف یہ بات اپلائی ہوگی. پہلے تو بہرحال ہے کہ لوگ پہلے شروع ہو گئے ہیں تو وہ رینجر کے بارے میں کوشچن مارک اٹھا رہے ہیں کہ رینجرز کیا کر رہے ہیں. اگر اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے ان تمام تر اقدامات کے طور پہ جو اسپیشل اقدام جو اسپیشل پاور انہوں نے دی ہوئی ہیں, اور اس قسم کا اگر ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے تو کیا ان کی جو پرفارمنس ہے یا کریڈیبلٹی ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟
صحیح.
میرا خیال ہے اگر فارملی اگر باہر سے کوئی ادارہ نہیں بھی کرتا تو مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے اپنے اسے انٹرنل پروسیجر کو ضرور ریویو کرے گی.
آخری ہمارے پاس 30 سیکنڈ ہے, آپ مجھے بتائیے گا کہ جو انیشلی ابھی شواہد آ رہے ہیں, بہت بنیادی فوٹیجز ہیں سی سی ٹی وی کیمراز کی, اتنی غیر واضح بھی نہیں ہیں اور کچھ سکیچز بھی بنے, آپ کو لگتا ہے کہ مجرموں, آپ کو لگتا ہے کہ جو فوٹیجز سامنے ہیں سی سی ٹی وی کیمرا کی اس پس منظر میں رسائی ہو سکے گی مجرموں تک؟ آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہے.
میرا خیال ہے کہ وہ کافی شناخت جو ہے وہ مجرم کی شناخت جو ہے وہ سامنے اس کی شکل پوری نظر آ رہی ہے, مجھے جو ہائنڈ سائٹ پہ میں سوچ سکتا ہوں یقیناً مجرم جو ہے وہ بہت جلدی پکڑے جائیں گے.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ, ہمارے ساتھ ہی اسد اللہ داؤد زئی صاحب نے ہمیں کابل سے جوائن کرنا تھا, ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ ریڈیو ٹی وی. پروگرام ہے جہاں رنگ, اور میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کا یہ حصہ ہمارا ریڈیو آن ٹی وی ہے. ہمارے سیٹلائٹ ویور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ پروگرام اس سے پہلے کے نصف گھنٹے میں ہمارے ریڈیو کے سامعین ہمارے ساتھ موجود تھے. دو موضوعات پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہے, پاکستان کی سیاست پہ جس میں ہم نے یہ جائزہ لیا ہے کہ اپوزیشن کے ایک گروپ تحریک انصاف, ان کی طرف سے الیکشن کمیشن میں یہ پیٹیشن داخل کرنا کہ وزیر اعظم کی اہلیت کو وہاں پہ چیلنج کیا جائے ان کے اثاثوں کے پس منظر میں اور پاناما لیکس کے پس منظر میں, کیا یہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اس پہ ہمارے جو اینالسٹ تھے قمر محمد الشاد, فارمر سیکرٹری الیکشن کمیشن کیٹیگوری کے لیے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ وزیر اعظم کے لیے ایک مشکل معاملہ بنتا جا رہا ہے, اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ شاید وزیر اعظم کو اس ریفرنس میں بہت ٹف ٹائم ملے, یا ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کے ایگزیکٹ الفاظ آپ کے سامنے دہرا سکوں کہ بہت سخت چیلنج وہ دیکھتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو شاید اس میں گھر جانا پڑے. صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, انہوں نے اس سے انکار کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پرائم منسٹر کے تمام معاملات ٹرانسپیرنٹ ہیں, لہٰذا وہ عدالتی کاروائی ہو یا الیکشن کمیشن کی, ہر جگہ وہ سرخرو ہوں گے. پروگرام کا اگلا حصہ ہم نے بارڈر مینجمنٹ کے ریفرنس میں بات کی, اور پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی پہ, خاص طور پہ امجد صابری صاحب, ان کی اسیسینیشن, ان کے قتل کے پس منظر میں انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس پہ بات کی. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور پروگرام کا جو ہمارا یہ حصہ ہے ریڈیو ٹی وی, اس میں ہمارا فوکس ہوگا ایک بار پھر سیاست پہ, لیکن یہ سیاست برطانیہ کی ہے اور یورپ کی ہے. آج ایک تاریخی ریفرنڈم تھا جس میں برطانیہ کے شہریوں کو اس بارے میں ووٹ دینا تھا کہ وہ یورپی یونین کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. سو آج برطانیہ کے ووٹرز کی رائے کے نتیجے میں 43 سالہ جو اتحاد تھا برطانیہ کا یورپی یونین کے ساتھ, اس میں شمولیت تھی, اس کے خلاف فیصلہ سامنے آیا ہے. اور چونکہ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون اس بات کو کی وکالت کرتے رہے ہیں, اس کو ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں کہ یورپی یونین کے ساتھ سے الگ نہ ہوا جائے, انہوں نے اخلاقی طور پہ آج مستعفی ہونے کا اعلان بھی کر دیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بنیادی طور پہ چونکہ ان کی بات نہیں سنی گئی ہے, لہٰذا اب وہ لوگوں کی امنگوں کے مطابق چاہیں گے کہ پارلیمنٹ یا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے یا کام کرے, اور اس لیے وہ مستعفی ہونا ضروری خیال کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ان سینٹیمنٹس کو جج بھی نہیں کر سکے ہیں. تو ایک بہت بڑی تاریخی اقدام برطانیہ کے حوالے سے بھی ہے, تیسری دنیا کے ملکوں کے حوالے سے بھی ہے جہاں پہ جمہوریت پنپ رہی ہے یا سٹرگل کر رہی ہے, یہ بھی ہم اس کا جائزہ لیں گے. اور جیسے وسیع تر معنوں میں بات ہو رہی ہے کہ اس کے سوشیو پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوں گے برطانیہ کے لیے, یورپی ممالک کے لیے اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں لندن سے, ہمارے ساتھ ہوں گے ثاقب راجہ, سما ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستہ ہیں, سینئر صحافی ہیں. خالد حمید فاروقی صاحب برسلز سے, یورپ سے یعنی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ ان کی وابستگی ہے, وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اور اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ بہت سارے اور ہمارے ٹاکرز وہ بھی جوائن کریں. یاسمین قریشی صاحبہ ممکنہ طور پہ ممبر پارلیمنٹ, وہ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں سیگمنٹ میں, ہماری ان کے ساتھ ٹیکسٹ پہ بات ہوئی ہے. اور ہمیں جوائن کریں گے فیصل رانجا, ایک EEA سٹیزن ہیں یعنی یورپی ممالک سے تعلق ہے اور برطانیہ میں مقیم ہیں, تو پاکستانی اوریجن سے تعلق رکھنے والے لوگوں پہ اور امیگرینٹس پہ اس کے کیا اثرات ہیں, اس فیصلے کے اکنامک امپیکٹ کیا ہیں, اس کے لیے ڈاکٹر ظفر معین ناصر ہمارے ساتھ کچھ دیر بعد ہوں گے. اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے اس میں کیا میسج ہے, یہ ماجد صدیقی کالمسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ اس کو بریف کریں گے. ثاقب راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, خالد حمید فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ثاقب آپ چونکہ لندن میں, آپ ہمیں بتائیے گا کہ ووٹرز نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے, کیا چیز تھی جنہوں نے ان کو اس بات پہ قائل کیا ہے کہ یورپی یونین سے نکلنا برطانیہ کے حق میں ہے. جی ثاقب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ثاقب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
آپ کی آواز آ رہی ہے, میری آواز آپ تک پہنچ رہی
ہے؟ جی اب آپ کی آواز بھی پہنچ گئی.
جی تھینک یو ویری مچ, پہلے تو پروگرام میں بلانے کا, اس کے بعد بڑا سمپل تھا میرے پاس ایک اس کا جواب ہے آپ کے سوال کہ کیوں ووٹ کیا گیا. میرا اپنا ذاتی جو رائے ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے میری رائے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل اتھینٹک ہوگی, لیکن میری اپنی رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ووٹنگ ریفرنڈم یہ بہت تاریخی قسم کا فیصلہ آیا ہے. اس میں آپ کو اب تک اب پتہ چل چکا ہوگا کہ دونوں پارٹیز یعنی کہ ملک کی دونوں لیڈنگ پارٹیز ہیں کنزرویٹو اور لیبر دونوں نے ہی اس میں فرسٹ ٹائم کسی کیمپین پہ ایک ساتھ ایک ہی آواز لگائی تھی کہ ہمیں ان رہنا چاہیے, ریمین رہنا چاہیے یورپ کے ساتھ, لیکن دونوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا. یعنی دونوں کی لیڈرشپ نے جو تہیا کیا تھا کہ اپنے ووٹرز کو اور اپنے جو سپورٹرز ہیں یا فالوورز ہیں ان کو کہا جائے کہ اس میں ریمین رہیں, اور دونوں کو ریجیکٹ کیا گیا, اور ایک تیسری سوچ نے جنم لیا جس نے ریجیکٹ کیا اور لیو پہ ووٹ کیا اور جیتے.
ٹھیک ہے,
اب وجہ جو مجھے نظر آ رہی ہے اس وقت تک, اگر ہم یہ کہیں کہ صرف اس میں ایک سفید فام یعنی کہ ایک خاص کمیونٹی نے اس کو لیو کیا ہے تو وہ بھی غلط ہے. میں ان ایریاز کے بارے میں بات کروں گا جہاں پہ 99% یا آپ 90% کہہ لیں کہ ایشین کمیونٹیز, جس میں انڈین ہیں, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, چائنیز ہیں, یہ ایشین کمیونٹیز کے لوگ جو ہیں وہ وہاں رہتے ہیں, اور وہاں سے بڑے مارجن کے ساتھ لیو نے ون کیا ہے.
ٹھیک ہے,
میں نام لے سکتا ہوں ان سٹیز کے جہاں پر ایشین کی 90% تعداد جو ہے وہاں رہتی ہے, اور بالکل وہاں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہیں یہ علاقے, یہاں پر اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ماں سوائے پاکستانیوں کی. وہاں سے بھی لیو نے جو ہے ون کیا ہے. اب اس کی وجہ مڈل کلاس اسد جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ یہاں سے لیو کیا جائے, چونکہ میں خود ایک مڈل کلاس سے ہوں اس لیے میرا رابطہ زیادہ مڈل کلاس کے ساتھ ہوتا ہے. تو جس کو بھی میں ملا اس نے یہی کہا کہ ہمارے جو ہیں جی کٹس جو ہمارے بینیفٹس پہ لگے ہیں, جو ہمیں نوکریاں جو ہیں ہماری کٹ ہو گئی ہیں, ہمارے جو نیشنل ہیلتھ سروسز پہ جو کٹ لگ رہے ہیں وہ سب ان کی وجہ سے لگ رہے ہیں, چونکہ یہ وہاں سے
تو اس کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے. میں آتا ہوں اس کے امپیکٹ کی جانب بھی. خالد امید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ یاسمین قریشی ممبر پارلیمنٹ برطانیہ کی, وہ بھی ہمیں جوائن کریں. خالد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یورپی یونین ظاہر ہے وہاں سے ایک فوکس رہا ہے, یہاں تک کہ واشنگٹن تک سے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہا گیا برطانیہ سے کہ وہ الگ نہ ہو, لیکن فیصلہ ان کی امنگوں کے یا ان کی امیدوں کے بالکل برعکس آیا ہے. تو یورپ میں جرمنی میں خاص طور پہ جو بڑی ایک طاقت ہے وہاں پہ معاشی طاقت بھی ہے, وہاں پہ کیا سینٹیمنٹس ہیں, اس فیصلے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, بلاک کے لیے اس کے کیا اثرات ہیں؟
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یورپی یونین کے جو رہنما ہیں انہیں ایک خاصا سے صدمہ پہنچا, یہ بڑا تکلیف دہ فیصلہ ہے برطانیہ کا, اور یہ برطانیہ کا جو قوم پرستی کا ایک رجحان وہاں بڑھ رہا ہے, اور دائیں بازو کی سیاست میں خاصی اس کو جگہ مل رہی ہے. نائجل فراج, یو کیپ اور جو کنزرویٹو اور برطانیہ کے لوگ ہیں مڈلینڈ کے پرٹیکولرلی, جہاں تک مجھ سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایشین کمیونٹی ووٹ ڈالنے نہیں گئی ہے, گھروں پر رہی ہے. خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی رمضان کی وجہ سے تھکے ہوئے رات کو سحری کرتے ہیں, صبح سوتے رہے اور انہوں نے ووٹ نہیں ڈالے. یہ مڈ لینڈ کا وائٹ ووٹ ہے, اور انگلینڈ نے ووٹ ڈالا ہے, اسکاٹ لینڈ نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا ہے, آئرلینڈ نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا ہے. تو یہ ایک واضح انگلش ووٹ ہے, انگلش نیشنلزم کا یہ جس طرح پھیلتا پھلتا کوئی سیاست آگے بڑھ رہی ہے برطانیہ میں, اس کا نتیجہ ہے. یورپ میں ظاہر ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو اس سے بہت زیادہ شدید نقصان پہنچے گا. یورپ کے بحران کے دوران پاکستانیوں کے پاس یہ آؤٹ لیٹ تھا کہ وہ جا سکتے تھے برطانیہ, اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے پاکستانی مو برطانیہ جی آلریڈی گئے بھی ہیں, اور یہاں سے برطانیہ کے 2 ملین لوگ یہاں کام کرتے ہیں. ایک خاصا ایک بحران ہے یورپی یونین کے لیے, لیکن یورپی یونین نے جو آج رد عمل ظاہر کیا ہے, تینوں بڑوں نے, یورپین پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ, کونسل کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹسک, اور تیسرے جو یورپین کمیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ینکر, اور یورپین پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ مارٹن شوز, تینوں نے بہت ہی زیادہ اس پر ریئیکٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جلد از جلد یورپی یونین سے برطانیہ اپنے اخراج کے تمام انتظامات مکمل کرے, وہ 2 سال کا پیریڈ شاید دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلاک انٹیکٹ رہے گا, بلاک کے اندر سے مزید ایسی آوازیں نہیں ہوں گی اسے الگ ہونے کی؟
دیکھیں برطانیہ کے علاوہ, برطانیہ ویسے بھی ایک پیسیو ممبر تھا, نہ وہ شینگن کا ممبر تھا نہ وہ یورو زون میں آیا, اس نے بہت ہی زیادہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا سوشل چارٹر پہ سائن کرتے ہوئے, ورکرز رائٹ پہ ہمیشہ جو ہے پرابلم, انوائرمنٹ پہ ہمیشہ سے پرابلم, یہاں ایک غم و غصہ بہت زیادہ برطانیہ کے لیے پایا جاتا تھا. لیکن یورپین رہنماؤں نے کوشش ہمیشہ کی کہ برطانیہ اندر رہے, کیونکہ اس کا پولیٹیکل کلاؤٹ ہے. لیکن اب برطانیہ کو خود بھی پتہ لگے گا کس طرح اس کا دنیا میں اثر کم ہوگا, امریکہ کے لیے وہ جو لابی یہاں کیے کرتے تھے اس میں کس طرح, اور نئی جو ڈیفینس فورس فرانس اور جرمنی بنانا چاہتے ہیں اس کی تکمیل کے لیے, اور نیٹو کو اس سے بھی انڈر مائن ہوگا. تو یہ برطانیہ کا یہ جو فیصلہ ہے وہ برطانیہ کے خود کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوگا.
اچھا ثاقب یہ بتائیے گا, جیسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں یورپی یونین کے اندر شامل رہنے کے حق میں تھے اور ظاہر ہے دونوں کی بات نہیں سنی گئی ہے. اس میں ایک میسج تو خیر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر وقت پارلیمنٹ پبلک اسپائریشن، عوامی خواہشات یا امنگوں کے مطابق یا ان کی نمائندہ ہو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر دونوں ہی مخالف تھے، اس لحاظ سے اپوزیشن کا کوئی دباؤ بھی نہیں تھا، پھر وزیر اعظم نے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟
سمپل سی ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ میں اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمیں ریمین رہنا چاہیے، اس کو انفلوئنس بھی نہیں کر سکا، میں اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکا، یا میں اس کو صحیح طرح لوگوں تک پہنچا نہیں سکا، نہ ہی میری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس کو صحیح طرح ڈیلیور کر سکے ہیں اپنی نیشن میں کہ اس پہ ہمیں ریمین رہنا چاہیے. اور ظاہر ہے اس کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ پارٹی کا لیڈر ہی ایکسیپٹ کرے گا نا، مطلب پارٹی کا، ہماری طرح پاکستان کا تو یہاں پہ سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ تو پارٹی لیڈر خود پہ سارا برڈن لیتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ اس کو ڈیلیور کروانا، لیکن میں نہیں کروا سکا. خالد صاحب نے ابھی فرمایا کہ یہ صرف ایک خاص کمیونٹی کا ووٹ ہے، میں اس کی بالکل اس کے جو ہے اس کی تردید کرتا ہوں. میں کل کور
تو ثاقب یہ بتائیں، جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اسپیشلی جو ان دنوں میں یورپ سے لوگ وہاں پہ گئے ہیں برطانیہ کے اندر، انہوں نے کس جانب ووٹ کیا ہے اور اس فیصلے کے بعد ان کے کیا تاثرات ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟
کس کا اثر، کس کمیونٹی؟
جو پاکستانی اسپیشلی جو یورپ کی نیشنلٹی رکھنے والے، جرمنی، فرانس، اسپین، ان ملکوں کی نیشنلٹی رکھنے والے لوگ جو ان دنوں میں برطانیہ میں منتقل ہوئے ہیں، خاص طور پر اس اکنامک کرائسس کے بعد، وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کے اوپر کسی نوعیت کا دباؤ ہے یا ان کو کوئی پروٹیکشن ہے یا انہیں واپس جانا پڑے گا اپنے یورپی ملکوں میں؟
اچھا نہیں، یہ ایک تاثر ہے کہ شاید اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی یورپینز یہاں آئے ہوئے تھے ان کو واپس جانا پڑے گا. یہ بالکل غلط ایک تاثر ہے. جو لوگ آ چکے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، ان سے کوئی حقوق واپس لینے کا یا ان کی امیگرنٹس کو واپس بھیجنے کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، فی الحال تو ایسی کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ہاں نئے آنے والوں کے لیے پابندیاں لگیں گی، ان پر کیا مشکلات آئیں گی یہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. یہ ان کو ظاہر ہے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کس قسم کی نئے امیگریشن رولز جو ہیں یہ اناؤنس کریں گے. ہاں جو پہلے جو آ چکے ہیں، خاص کر پاکستانی جو یہاں آ چکے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں.
جی ثاقب ہمارے ساتھ رہے گا، خالد حمید فاروقی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں خالد محمود صاحب نے جوائن کیا ہے، ممبر ہاؤس آف کامنس، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج جو برطانیہ کی جانب سے یا برطانیہ کے ووٹرز کی جانب سے فیصلہ ہوا ہے، بنیادی طور پہ ہمیں ثاقب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ڈیوڈ کیمرون صاحب، ان کی پارٹی کی اپیل کو مسترد کیا ہے، بلکہ اپوزیشن جس سے آپ کا تعلق ہے ان کو بھی مسترد کر دیا ہے، ان کی کیمپین کو بھی. کیا ہوا بنیادی طور پہ؟ کیا پولیٹیکل ایلیٹ، پارلیمنٹ وہ پبلک اسپائریشن سے دور ہے، سمجھ نہیں سکی؟ اور جب پرائم منسٹر مستعفی ہو گئے ہیں تو پارلیمنٹ کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے سارے ڈیولپمنٹ جیسے انفولڈ ہوئی ہیں، کیسے آپ نے اس کو انالائز کیا ہے؟
جی سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ووٹ تھی یہ ہر ایک آدمی کی جو ہے، جو لوگ ہیں پوری برطانیہ میں ان پر یہ کاسٹ تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ ہماری باتوں، ان کے جو کہہ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ ہم یورپ کے اندر رہیں، وہ انہوں نے نہیں مانی. یہ بات ویسے ہی ہے جیسے کچھ دو برس پہلے جو اسکاٹلینڈ میں ریفرنڈم ہوا تھا، تو وہاں ایسی بات ہوئی، پھر ہمیں بہت نقصان ہوا.
جی جی خالد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. خالد صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ آپ کی آواز آنا بند ہو گئی ہے. خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ ہمارا بحال ہو. ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب کو بھی ٹرائی کیجیے گا تاکہ ہم اس کے ذرا اکنامک اینڈ بزنس امپیکٹ پہ بات کر سکیں. خالد فاروقی صاحب آپ سے بھی میں یہی پوچھنا چاہوں گا، آپ کے خیال میں یہ جو ڈیسیجن آ گیا ہے، تو اس کے بعد جو پارلیمنٹ ہے، خاص طور پہ برطانیہ کی پارلیمنٹ، اس کا فیوچر کتنا سٹیک پہ ہے؟ ویسے تو 2019 تک اس کو وہاں پہ رہنا ہے، لیکن کیا یہ کنٹینیو کرے گی جیسے ڈیوڈ کیمرون صاحب کہہ رہی ہیں، یا ان کے جانے کے ساتھ ان ہاؤس چینج ہوگی، یا الیکشن کی طرف بھی ملک جا سکتا ہے؟ جی خالد صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہیلو، لگتا ہے کہ خالد صاحب کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ثاقب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ٹیلو سسٹم میں پرابلم ہے، تو ہم انٹرویو سنوا دیتے ہیں اپنے لسنرز کو. قمر عباس جعفری صاحب نے بات کی ہے برطانیہ کے اندر پاکستان کے ہائی کمشنر سید ابن عباس کے ساتھ. انہوں نے کیا بتایا ہے کہ یورپی عوام یورپی یونین سے نکلنے کے اس فیصلے کو تاریخی قرار دے رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں ان کے ڈیسیژن، کیا کس بنیاد پہ آیا ہے؟ آئیے سن دیں گے ان کا یہ انٹرویو.
یہ بتائیے مجھے ابن عباس صاحب کہ یہ جو برطانیہ نے فیصلہ کیا ہے اپنے ایک ووٹ کے ذریعے یورپی یونین سے الگ ہونے کا، اس سے جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے اوپر کیا فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے، یہ ایک بہت عہد ساز اور تاریخی فیصلہ ہوا ہے جی، آج صبح برطانیہ میں، اور 52% نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے، ایز اگینسٹ 48% جو چاہ رہے تھے کہ ہم ای یو کے ساتھ رہیں. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس نتیجے کے نتیجے میں وزیر اعظم برطانیہ ڈیوڈ کیمرون نے بھی اپنا اعلان کیا ہے کہ وہ بھی مستعفی ہو جائیں گے اگلے 3 ماہ میں، اور اس سے برطانیہ کی جو کرنسی ہے اس میں بھی ایک ہجانی کیفیت رہی آج سارا دن، اور فٹسی وہ بھی قریباً 8% کے قریب ان کی ڈیکریز آئی ان کی ویلیو میں. سو مطلب ہے کہ آج کا دن ایک بہت ایک ہجانی کیفیت والا دن تھا سارا دن، کیونکہ برطانیہ کی تاریخ میں یہ ایک اہم دن بھی ہے اور امپورٹنٹ دن بھی ہے. اب آپ نے پوچھا کہ اس سے پاکستانی ڈائسپورا جو بڑی تعداد میں یہاں مقیم ہیں ان پہ کیا اثرات ہوں گے، تو یقیناً جو بھی اثرات اس ملک کے لیے بہتر ہوں گے تو پاکستانی ڈائسپورا جو اس ملک میں ہے انہوں نے ایک بہت حد تک انٹیگریٹڈ ہے، تو وہ بھی انہی فوائد یا نقصانات کے حامل ہوں گے جو اس ملک کے ساتھ ہوں گے. تو یقیناً اس جو ڈیسیجن ہے اس کے نتیجے میں یہاں پہ کافی ساری جو سروس انڈسٹری ہے، مثلاً چاہے وہ ہیلتھ ہو، این ایچ ایس یہاں کی ہے، چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، چاہے سروسز انڈسٹری ہے، چاہے ادر پروفیشنلز ہیں، وہاں پہ قریباً کوئی 5 لاکھ کے قریب جو اس وقت ایسٹرن یورپین ممالک کے لوگ ہیں وہ ان پوزیشنز پہ متعین ہیں یا اپنے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا آئے گا اور جاب اپرچونیٹیز بھی پیدا ہونے کا ایک امید تو ہے جی.
یہاں پر جو میرا سوال ہے آپ سے وہ بنیادی طور پر یہی تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو یورپی یونین میں رہنے سے جو وہاں پر امیگرینٹ تھے ان کے لیے مواقع کم ہو گئے تھے، اب یہ مواقع بڑھ جائیں گے؟
دیکھیے، یس اینڈ نو، کیونکہ مواقع کیونکہ جب اس طرح کی بڑی تعداد میں جابز اویلیبل ہوں گی تو یہاں پہ جو بھی یہاں کے برطانوی شہری ہیں، چاہے وہ امیگرنٹس ہوں یا برطانوی ہوں، سب کے لیے مواقع تو بالکل میسر آئیں گے، اور ایک دفعہ سے پھر سے ایک یہاں کی جو مین اسٹریم امپلائمنٹ ہے اس میں یہ لوگ پھر سے ایک دفعہ شامل ہو سکیں گے، جو اب اس وقت باوجود شاید نہیں اس کا حصہ، کیونکہ جب اس طرح کی اپرچونیٹیز اویلیبل آئیں گی تو ایک نیچرلی ایک اپرچونیٹیز سامنے آنے کا ایک پورے امید تو ہے جی. باقی پاکستانی ڈائسپورا جو یہاں پہ ہے
جی سامین، یہ برطانیہ کے اندر لندن کے اندر پاکستان کے ہائی کمشنر سید ابن عباس، ان کی گفتگو سے ہم نے ایک اقتباس آپ کو سنوایا، قمر عباس جعفری کے ساتھ ان کی یہ بات چیت تھی، اس پہ وہ اپنا ریئیکشن دے رہے تھے. یہ تفصیل آپ ہمارے نیوز شوز میں آپ سن سکتے ہیں. اور کوئک انالیسز ہم لیں گے اب اس کے امپیکٹ، پولیٹیکل امپیکٹ اور ساتھ ساتھ اس کے اکنامک امپیکٹ، برطانیہ کا یورپی یونین سے اخراج. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظفر معین ناصر صاحب، ڈین آف بزنس پالیسیز امریکن یونیورسٹی متحدہ عرب امارات سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ماجد صدیقی صاحب پولیٹیکل انالسٹ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. ظفر معین ناصر صاحب، کوئکلی پولیٹیکل اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہوگا؟ فوری طور پہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ برطانوی پاؤنڈ کی شرح قدر اس میں کافی کمی آئی ہے، 15% تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آ سکتی ہے یا 20% تک. اس کے علاوہ ہم فوری اثر میں دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف برطانیہ بلکہ دنیا بھر میں جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہاں پہ بڑی اتار چڑھاؤ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. کیا امپیکٹ ہے اس کا اکنامک امپیکٹ دنیا کے لیے، برطانیہ کے لیے اور یورپ کے لیے؟ کوئکلی
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شارٹ ٹرم فینومینا ہے، اور ابھی جو کچھ ہمیں نظر آیا ہے یہ ایک قسم کا ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹ ہے. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو اوور آل لوگ ہیں وہ یورپین یونین کے ساتھ ہی کوشش کریں گے، پازیٹیو ان کا ایک ہوگا، لیکن اس کے برعکس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک آیا ہے رزلٹ، उसका ये एक फौरी तौर पर एक रद्द अमल था जो हमें देखने में आया है, लेकिन स्टेबिलिटी आ जाएगी कुछ अरसे बाद, क्योंकि देखिए ये अगर लोगों ने फैसला किया तो उसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे इब्ने अब्बास भी अभी बता रहे थे, उसमें इमिग्रेशन का इशू है, फिर ये जो डेट क्राइसिस जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें जो मसले मसाइल थे, और जिस तरीके से जो ब्रिटेन के लोग फील कर रहे थे कि हम एक इस सारी चीज को जो है हमारे पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए एक किस्म का ये एक चीज आपको नजर आई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस वक्त ये चीजें अनफोल्ड होंगी और जिस वक्त अपने ये इसका एक ओवरऑल हमें नजर आना शुरू हो जाएगा, तो उससे फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी और चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। मेरा तो अपना यही ख्याल है कि ये एक शॉर्ट टर्म फेनोमेना है, लॉन्ग टर्म में जो है इसके ऐसे इम्पैक्ट जो है वो आस्ता आस्ता फेड आउट हो जाएंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मोइन नासिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने इसका जो इकोनॉमिक या इसके इक्तसादी असरात हो सकते हैं दुनिया के मार्केट पे और बरतानिया के अपने मार्केट पे, उसको आपने एनालाइज किया है। माजिद सिद्दीकी साहब कराची बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। माजिद, मैं इसके पोलिटिकल एंगल्स पर हम बात इस हवाले से तो कर चुके हैं जो इसके असरात बरतानिया और यूरोपी यूनियन की सियासत पर या लोगों के ऊपर हो सकते हैं। मैं एक जर्नल एक इंटेलेक्चुअल एकेडेमिक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान जैसी जमहूरियतें जो ज़ाहिर अभी पनप रही हैं या तीसरी दुनिया के ममालिक में जिस तर्ज की जमहूरियत में नज़र आती है, आज एक रेफरेंडम हुआ बरतानिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर जिस इशू को एडवोकेट कर रहे थे लोगों ने उसके खिलाफ फैसला दिया, हत्ता कि अपोजिशन भी उसी मामले को एडवोकेट कर रही थी जिसको प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, इसके बाद वजूद वो मुस्ताफी हो गए, हालांकि रेफरेंडम में कहीं ये नहीं लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे, लेकिन पब्लिक एस्पायरेशन के अगेंस्ट रिफ्लेक्ट हुआ उनका तशख्स, उनका ऑफिस, और वो उन्होंने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। सीखने के लिए, समझने के लिए क्या कुछ है पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, ख़ासतौर पर जब प्राइम मिनिस्टर साहब बजाते खुद इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और इस रेफरेंडम को और उसके नतज को और उसके असरात को देख भी रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं।
देखिए असर इस वक्त कंटेम्प्रेरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें तो सीखने के लिए हमारे पास बहुत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकस्मती से मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ पूरी कौम है, मनासी कौम हमें अब सीखने समझने की तब्दीली की गुंजाइश बाकी में रही, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारे हेल्म ऑफ अफेयर्स में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने जो पॉलिसीज बनानी है, उन्होंने जो रवैये सेट करने हैं, उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमारे सोसाइटी में निजी स्तर पर आना है, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बड़ी सीटों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें ये तब्दीली की गुंजाइश शायद मौजूद नहीं रही। आपने सही कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ मौजूद है, उन पर एक इल्ज़ाम यहाँ पे लगा हुआ है कि जी उनकी फैमिली ने पनामा लीक्स और ये सारा जो सिलसिला आपको मालूम है, लेकिन यह कि वो इस्तेदार के साथ चिमटे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, हालांकि एक महीना हो गया है मुल्क बगैर प्राइम मिनिस्टर के चल रहा है, तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ है सर, लेकिन शायद हम सीखना चाहते नहीं हैं, और ये मिसालें हैं, इसके अलावा और कई मिसालें हैं। हम अपनी जमहूरियत को, दुनिया की जमहूरियतों को देखकर, दुनिया की सोसाइटीज को देखकर, दुनिया में जो तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं साइंसी हवालों से, समाजी हवालों से, इक्तसादी हवालों से, वो सब के सब मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं।
ठीक है, लेकिन वैसे माजिद हमारे साथ सिद्दीकुल फारूक साहब,
यह शायद रवैया नहीं है हमारे पास।
सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने भी उनसे यही सवाल किया, तो उनका भी ये कहना था कि हम उसका मवाजना नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आप फरमा रहे हैं कि बहुत सारी जो तब्दीलियाँ हो रही हैं हम उनसे सीखने की शायद अहलियत नहीं रखते या नहीं सीख पा रहे, लेकिन जो साइंसी तब्दीलियाँ, ये मैंने उनसे भी सवाल किया था कि जो साइंसी खासतौर पर जिसका ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी को फैसिलिटेट करने से मुतालिक है, वो एयर कंडीशन हो, वो ज़ाती जहाज़ हों, वो जहाज़ हों, वो गाड़ियाँ हों बड़े बड़े ब्रांड्स की, ये फौरी तौर पर इनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की अडॉप्टेबिलिटी नज़र नहीं आती है, किस बारे में बताइएगा। और दूसरा बड़ा क्विक, हमारे पास एक मिनट है, उसमें आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, हमने फौरी तौर पे देखा है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह ने आज अपनी प्रेस ब्रीफिंग में फिर यही हवाला दिया है जब वो पनामा लीक्स की बात कर रहे थे या प्राइम मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी को चैलेंज करने की बात कर रहे थे, तो ये जो इस्तीफ़ा है प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून का, इसकी बास गश्त क्या पाकिस्तान की अपोजिशन के एहतजाज में भी रिफ्लेक्ट होगी, एक बात, और अगर होगी तो पब्लिक ओपिनियन पे इसका क्या फर्क पड़ेगा?
असल सबसे पहले आपका जो पहला कमेंट, असल में मुझे लगता है कि हम लोग हैं, हमारी जो सोसाइटी बुनियादी तौर पे हम कदामत परस लोग हैं, हम समझते हैं जो सदियों पहले जो कुछ हो रहा था वही सब कुछ सही था, और अब जो इस जमाने में हो रहा है वो उससे मैच नहीं करता या हमें मैच नहीं करता, हम उसे अडॉप्ट नहीं करते। तो अब खराबी यहाँ है कि हम एक्चुअली जिद्दत पसंद नहीं, हम प्रोग्रेसिव नहीं, हमारी कौम जो है वो कहीं सदियां पीछे कहीं किसी जमाने में कहीं रह गई, और बहुत सारे जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं या जो हमारे समाजी लीडर्स या सियासी लीडर्स हैं उनके भी शायद वफादार से जुड़े हुए हैं कि कौम बेशक 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल पिछले के जमानों में रहे, इस जमाने में ना रहे। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, मेरा ख्याल है कि इसकी बाजगश जरूर हमारी जो ये धरने वरने की जो सियासत होगी उसमें सुनाई देगी, लेकिन अगेन बात वही आती है असद घूम फिर के कि क्या हम जो इल्जाम जो लग रहे हैं क्या हम फाई करेंगे, या कभी हम ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो एज ए लीडर एज ए सियासतदान हम इस तरह की एक
जी माजिद आपकी आवाज़ मुझ तक आना बंद हो गई है और हम बिल्कुल इसको सम अप करने के भी करीब थे इस सेगमेंट को। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बेहद शुक्रिया। और सामिन क्विकली हम चलेंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की जानेब। यह प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से बराह रास्त सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे ऑरलैंडो शूटिंग, जिसके अंदर हम जिन्स प्रस्तों के क्लब पर फायरिंग की, अफगानिस्तान से वालदेन का ताल्लुक हमलावर का, और बुनियादी तौर पर वो अमरीका में ही पैदा हुआ था, और उस फायरिंग के नतीजे में इस वक्त अमेरिका के अंदर जो बहस अरूज पे है वो गन कंट्रोल से मुतालिक है। बंदूकों की या असले की खरीदो फरोख्त को अमेरिका के अंदर शख्सी आज़ादियों और अपने दिफा के लिए अहम तरीन ख्याल किया जाता है, और अमेंडमेंट 1 के तहत इसको बुनियादी हकूक किसी के हैसियत हासिल है, लेकिन अब आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि इसको ज़्यादा रेगुलेट किया जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर कम अज़ कम ऐसे अफराद जिनके ऊपर हवाई जहाज़ में सफ़र करने पर पाबंदी है या जिनका नाम जो है वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में है या टेरर सस्पेक्ट में है, उनको असलाह फरोख्त ना हो पाए, इस पर फोकस है। डेमोक्रेट्स जो कि इसके एडवोकेट हैं, इसकी वकालत करते हैं, उन्होंने 26 घंटे के करीब यहाँ पर ऐवान ज़ेरी के अंदर धरना भी दिया है और इस पर फोकस भी किया है, फोर्स भी किया है कि इस बारे में लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। तो इस पे हम एनालिसिस लेंगे। आखिरी हमारे पास 4 मिनट, रशीद छोटानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एक्सपर्ट विद नॉन पार्टीजन थिंक टैंक, और ख़ास तौर पे गन कंट्रोल के हवाले से काफ़ी आप नॉलेज रखते हैं और इसके ऊपर उनकी नज़र है। छोटानी साहब बेहद शुक्रिया आपका। आपके ख्याल में ऑरलैंडो शूटिंग इस वाक़े ने गन कंट्रोल की डिबेट को किस हद तक इन किया है अमरीका की सोसाइटी के अंदर, इसके पोलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर, और इसकी पोलिटिकल जो लैंडस्केप है इसको किस हद तक मुतासर कर रही है, और क्या इम्कान हैं कि क्या गन कंट्रोल के हवाले से कोई फैसला आ सकता है पार्लियामेंट से, बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गन कंट्रोल इज अ क्रिटिकल प्रॉब्लम इन यूनाइटेड स्टेट्स, और जो है जो गन्स यूज हो रही हैं लोगों को, यू नो, इन दीज क्रेजी अटेम्प्ट्स दैट आर हैपनिंग आर वेरी लार्ज गन्स दैट आर जो जरूरत नहीं है किसी को अपने पास रखने के लिए। तो जो है इस पे एक बड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा है इस वक्त, जो है वो कांग्रेस में रिपब्लिकन मेजोरिटी है हु आर एक्सट्रीमली ऑन द साइड ऑफ NRA विच इज द नेशनल राइफल एसोसिएशन, और वो ये कह रहे हैं कि जो है इस इज अ सेकंड अमेंडमेंट राइट दैट वी शुड हैव, वी कैन बेयर आर्म्स दैट वी वांट वट एवर वी वांट एंड हैव दोज आर्म्स एट आवर होम ऑन आवर बॉडीज carry them around. तो एक political dilemma है between two schools of thought.
ठीक है, लेकिन एक मैं quick reference अगर दूँ, CNN का survey ये कह रहा है कि 55% अब amendments के हक में हैं कि तरमीम होनी चाहिए, एक और सर्वे आया है वो 57% बता रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि हर 5 में से 2 अमरीकियों के पास असलह है, लिहाजा इसलिए इसको मुश्किल भी कंसिडर किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, इस वक्त असलह की जो गन्स जो हैं, अगर आप अमेरिका की पॉपुलेशन देख लें तो जितनी पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 8 या 10% के पास गन्स होंगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ गन्स अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा है, तो लोगों ने अपने पास बहुत असलाह रखा हुआ है। तो जो है इसका ये मसला जो है बहुत आसानी से हल नहीं होगा। सर्वेज का जहां तक ताल्लुक है, सर्वेज में आपने ये भी देखा कि जो है वो इंग्लैंड के अंदर सर्वे जो हुआ था वो कह रहा था कि जो है यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू स्टे विद द यूरोपियन यूनियन, लेकिन रिजल्ट कुछ और आ गया। तो थिंग्स आर नॉट रियली वेरी क्लियर व्हेन वी डू सर्वेज राइट नाउ। जो प्रॉब्लम है वो ये कि एक स्कूल ऑफ थॉट है वो कह रही है गन कंट्रोल होना चाहिए, गन पे लेजिस्लेशन होना चाहिए, एंड गन वायलेंस जो है वो इंसान से नहीं बल्कि ये बड़ी बड़ी बंदूकें जो इंसान के हाथ में दी जा रही हैं उससे हो रहा है। तो उसमें ये یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے. اس وقت جو ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ الیکشن ایئر ہے اور ڈیموکریٹس ایک سائڈ پہ ہیں, ریپبلکنز ایک سائڈ پہ ہیں. ریپبلکنز اپنی سائڈ چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو یہ مسئلہ میرے خیال میں اتنا جلدی حل نہیں ہوگا.
بہت شکریہ ڈاکٹر رشید چٹانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور سامعین, ان کے ان ریمارکس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن اور ہماری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.